تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو اس میں سے خود کچھ کوئی چیز کھا لیا کرو. لفظی معنی ہے چر لیا کرو. جیسے جانور کوئی کیاری کے پاس سے گزرتا ہے تو کچھ چر لیتا ہے، تو لفظی معنی اس کے بھی چرنے کے ہیں. تو چونکہ کیاری کا ذکر کیا تو اس واسطے اس کے مناسب لفظ چرنے کا لے کر آئے. مراد یہ ہے کہ اس جنت کی کیاریوں میں سے کچھ حصہ تم بھی لے لو اور کھا لیا کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جنت کی کیاریاں کیا چیز ہیں؟ کون سی جنت کی کیاریوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس سے گزرتے وقت کچھ چر لیا کرو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جنت کی کیاریاں ہیں ذکر کی مجلسیں. ذکر کی مجلسیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں. جہاں کہیں اللہ جل جلالہ کا ذکر ہو رہا ہو، جو کوئی مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے فکر سے آباد ہو، وہ جنت کی کیاری ہے. تو جب کبھی اس کے پاس سے گزرو تو تم بھی اس سے اپنا حصہ لگا لو، یعنی تم بھی اس میں شامل ہو کر، چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن ذکر میں شامل ہو جاؤ. تو اس سے حضرات صوفیاء کرام جو ذکر کی مجلسیں بعض اوقات منعقد کرتے ہیں، ان کی اصل معلوم ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی مجلسوں کو جنت کی کیاری قرار دیا. تو ہمارے مشائخ نے ذکر کی مجلسوں کا، اجتماعی مجلسوں کا زیادہ اہتمام اس لیے نہیں کیا کہ بعض اوقات اس کے ساتھ دوسرے مفاسد لگ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کشاں کشاں آدمی بدعت کی طرف چل پاتا ہے. ورنہ فی نفسی اس غرض کے لیے کوئی مجلس اگر ہو، پانچ دس بارہ آدمی بیٹھ گئے کہ بھائی اللہ کا ذکر کریں گے، تو اتفاقی طور سے ایسا ہو تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ حدیث میں اس کی فضیلت وارد ہوئی. تو اس میں فرمایا کہ اس میں تم بھی حصہ لگا لو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں خود بھی شامل ہو جاؤ، ذکر کرو. ذکر کی مجلس کے معنی ہے وہ مجلس جس میں اللہ جل جلالہ کی یاد ہو رہی ہو. ذکر کے معنی ہے یاد کرنا. اللہ جل جلالہ کے یاد کا کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، وہ سب ذکر میں داخل ہے. یعنی صرف ذکر اس کے ساتھ خاص نہیں کہ آدمی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یا کوئی اور کلمہ ذکر کا کہہ رہا ہے، یہ تو ہے ہی ذکر. لیکن اگر کوئی مجلس ہے جس میں دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا بیان ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تفسیر ہو رہی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات بیان کیے جا رہے ہیں یا ان کی تشریح ہو رہی ہے، تو وہ بھی ذکر کے اندر داخل ہے، وہ بھی مجالس ذکر ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نیت صحیح رکھے، اخلاص عطا فرمائے. تو یہ مسجد جس میں ہمارا آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم سے امید ہے کہ یہ بھی مجلس ذکر میں داخل، اور اس کو بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیاری قرار دی. تو جہاں کہیں کوئی بیان ہو رہا ہے دین کی بات کا، کوئی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہے، احکام شریعت بیان کیے جا رہے ہیں، وہ سب مجالس ذکر ہیں. اللہ، میں نے اپنے والد ماجد قرص اللہ تعالیٰ صدرہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک دن فرمانے لگے کہ میں میرا بھی کچھ عجیب معاملہ ہے، جب کہیں کسی مقصد سے جا رہا ہوتا ہوں شہر میں اور وہاں کوئی وائز واز کر رہا ہوتا ہے، کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کہیں مسجد میں کوئی بیان ہو رہا ہے، کسی جگہ کوئی تقریر ہو رہی ہے، تو چاہے کتنی ہی جلدی میں ہوں لیکن چند لمحوں کے لیے ضرور رک جاتا ہوں، اور چند لمحوں کے لیے رک کر اس کی بات سن لیتا ہوں. کیوں سن لیتا ہوں؟ فرمایا ایسے سن لیتا ہوں کہ کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کے اوپر کوئی ایسا کلمہ جاری فرما دے جو میرے حق میں فائدہ مند ہو جائے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ مفتی اعظم، جس کی ساری زندگی قرآن و حدیث اور فقہ کی خدمت میں گزری، اور جس کو بعض کے لیے لوگ بلاتے ہیں، آرزوئیں کرتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں کہ آ کر کوئی بات کہہ دیں، کوئی کلمہ کہہ دیں دین کا، سن لیں، ان کے لوگ اتنی خوش آمد کر کر کے لے جاتے ہیں. وہ ایک عام وائز جو سڑک پر کہیں جلسے میں کسی مسجد میں کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، فرماتے ہیں میں تو اپنے آپ کو اس کا بھی محتاج سمجھتا ہوں. کہ کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی اللہ کے بندے کی زبان پر کوئی بات ایسی جاری فرما دیتے ہیں جو سامع کے حق میں مفید ہو جاتی ہے، اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی زندگی بدل دیتی ہے. تو اس واسطے میں تو بھائی یہ کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے دل رک جاتا ہوں. اور در حقیقت وہ تعمیل تھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ جب جنت کی تیاریوں کے پاس سے گزرو تو تھوڑا سا تم بھی چر لو. تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو گئے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مفید بات کان میں ڈال دے. یہ بات معمولی بات نہیں کہ علم و فضل کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد اور مرجع خلائق بننے کے بعد انسان اپنے آپ کو دوسرے چھوٹے چھوٹے وائزوں کی بات کے لیے بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھے. یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کسی کے ہاں جا کر فنا کیا ہو، نفس کو فنا کیا، رگڑے کھائے ہو جہاں کسی نے اور اپنے نفس کو مٹا دیا ہو، تو وہی پھر یہ بات سوچتا ہے کہ شاید اس کی بات اس کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکل جائے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ مجالس ذکر کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں کہ باقاعدہ ذکر ہی کی مجلس ہو، بلکہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہے جہاں بھی، وہ مجلس ذکر میں داخل ہے. تو بھائی جب کبھی دیکھو تو چاہے جلدی میں ہے، کہیں کام سے جا رہے ہیں، ایک منٹ کے لیے توقف کر کے ذرا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر رک جاؤ، سن لو بات کہ کیا کہی جا رہی ہے. اور جب اس نیت سے رکو گے تو دل میں طلب لے کر رکو گے تو دینے والا تو کوئی اور ہے، یہ واعظ ہو، تقریر کرنے والا ہو، مقرر ہو، شیخ ہو، استاد ہو، پیر ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ تو واسطہ ہے، موتی حقیقی تو کوئی اور ہی ذات ہے. جب وہ اللہ کا، جب کوئی اللہ کا بندہ طلب صادق لے کر، اخلاص لے کر کسی واسطے کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فضل فرما ہی دیتے، اس واسطے کی زبان پر وہ بات جاری فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں فائدہ ہو. تو جب تم یہ سوچ کر اس بیان کی طرف آؤ گے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے میری اصلاح فرما دے، تو اصلاح تو کہیں اور سے ہونی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر، اس کے قلب پر، بولنے والے کے قلب پر ایسی بات جاری فرما دیں گے جو تمہارے حق میں فائدہ ہو اور اس ایک جملے سے فائدہ پہنچ جائے. اور جہاں اخلاص نہ ہو تو لمبی چوڑی تقریریں سن لو، گھنٹوں بیٹھے رہو، کوئی حاصل نہیں. اور جب اخلاص لے کر، طلب لے کر، سچی تلاش لے کر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیں گے. تو اس واسطے یہ بڑے کام کا نقطہ ہے جو والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جہاں کہیں دین کی بات ہو رہی ہو ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور سن لو، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات دل میں ڈال دے جو کارآمد ہو جائے. اب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واسطے رکھے ہیں، چاہے وہ استاد ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے مسلح ہو، چاہے واعظ اور مبلغ ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دی ہے کہ ہم ان کے واسطے سے عطا فرماتے ہیں، ورنہ اس کے پاس کوئی کچھ رکھا ہے دینے کے لیے؟ نہ شیخ کی طاقت ہے کہ کچھ دے سکے، نہ استاد کی طاقت ہے کہ کچھ دے سکے، نہ واعظ اور مبلغ کی طاقت ہے کہ کچھ دے سکے. جو کچھ دیتا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. ہاں اس کی سنت یہ ہے کہ واسطہ بنا دیتے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں تو کسی واسطے کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ واسطہ شجرہ توری کا کیوں نہ ہو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہو رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ براہ راست آواز آتی اوپر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوتے، لیکن قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی صورت پیدا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی محسوس ہوئی ایک درخت میں سے، درخت میں سے آواز آ رہی، اس کی طرف جا کر لپکے، جس کو شجرہ طور کہا جاتا، اس کے وہاں سے آواز آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو واسطہ بنا دیا کہ اس درخت کے ذریعے ہم تمہیں اپنا کلام پہنچائیں. تو جس طرح وہ درخت بے جان تھا، بے حقیقت تھا، اس کے اندر اپنی ذات میں کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واسطہ بنا دیا تو اس سے وحی کا نور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا. اسی طرح استاد ہے یا بیان کرنے والا ہے یا شیخ ہے، اپنی ذات میں کچھ نہیں، اللہ جل جلالہ ان کو واسطہ بنا دے. حضرت حاجی صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ المکی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ ایک مرید ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت الحمدللہ جب سے آپ سے تعلق قائم ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیض سے، آپ کی برکت سے بڑا انقلاب پیدا کر دیا طبیعت میں. الحمدللہ طاعات کی طرف رغبت ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے. الحمدللہ آپ کا فیض ہے کہ آپ کے فیض سے الحمدللہ یہ دولت عطا ہو گئی. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں سمجھنا یوں ہی چاہیے، یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ میرے فیض سے تم کو یہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت تمہیں بتا دوں، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اندر تھا، اور میرے پاس کچھ نہیں، میرا کوئی فیصلہ نہیں. حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر تھا، وہی تمہیں مل رہا ہے. پھر حضرت نے مثال سے سمجھایا کہ ایک عورت تھی اس کو اپنے ہاں کام کرتے ہوئے ضرورت پیش آئی چولہا جلانے کی. تو چولہا جلانے کے لیے اس زمانے میں کوئی گیس کے چولہے تو ہوتے نہیں تھے, وہ تو لکڑیوں وکڑیاں باقاعدہ جلائی جاتی تھی, تو آگ روشن تھی نہیں. تو ایسے موقع پر عورتیں یہ کرتی تھی کہ اپنی پڑوسن کے یہاں سے ایک کرچے میں آگ لے آیا کرتی تھی کرچے کے اندر. اب تو لوگوں نے کرچے کا لفظ بھی شاید کوئی سمجھے گا نہیں. وہ اس کے اندر جا کر وہاں سے انگارے اٹھا کر لے آتی تھی اور اس کے پر اپنے یہاں لکڑیاں جلا لیا کرتی تھی. تو وہ عورت جو ہے اس آگ لینے کے لیے اپنی پڑوسن کے پاس گئی اور کہا کہ بی بی مجھے تھوڑی سی آگ چاہیے دے دو. تو اس نے کہا پڑوسن نے کہ بی بی میرے چولہے میں تو آگ ہے نہیں, چولہا ٹھنڈا پڑا ہے, تو جیسی تم ہو ویسی میں ہوں, نہ میرے ہاں آگ روشن ہے تو نہ تمہارے ہاں روشن ہے. تو اس نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے چولہے کو ذرا کرید کے دیکھ لوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی دبی چنگاری نکل آئے. کہاں دیکھ لو. تو وہ اس نے کریدنا شروع کیا, کریدا تو اندر ایک دبی چنگاری نظر آ گئی. وہ چنگاری لے کر اس نے اس کو پھونکا اور پھونک کر اس سے انگارہ بنا لیا اور انگارہ بنا کر آگ لے کے چلی. تو حضرت بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ آگ تو اسی چولہے میں تھی, اگر چولہے میں آگ نہ ہوتی تو کریدنے سے نکلتی نہیں. عورت نے اتنا کام کیا کہ کریدا تو وہ چنگاری نظر آ گئی اور اس سے وہ آگ جل گئی. تو اگر چنگاری ہوتی نا تو ہزار کریدتی رہتی, کچھ بھی نہ ہوتا. تو حقیقت میں چنگاری تھی, اس واسطے کریدنے نے اثر کیا اور وہ آگ بن گئی لے کے چلی گئی. تو فرمایا کہ ایمان کی چنگاری کسی کے سینے میں ہوتی ہے, تب شیخ اس کو کریدتا ہے تو وہ آگ بن جاتی ہے, اور اگر وہ چنگاری ہی نہ ہو تو ہزار کریدتا رہے اس سے کچھ آگ نہیں جلتی. لہذا حقیقت یہ ہے کہ اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے شیخ ہوا دے دیتا ہے اور وہ کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی. تو اس واسطے دینے والا تو درحقیقت وہ ہے جس نے چنگاری پیدا کی اور جس نے شیخ کو اس لائق بنایا کہ اس کے کریدنے سے چنگاری آگ بن جائے, وہ ہے موتی حقیقی. تو اسی سے مانگو, اور جب اس سے مانگنے کے لیے نکلتے ہو, طالب بن کے نکلتے ہو, طلب لے کر نکلتے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کہنے والے کے زبان پر وہی بات جاری فرما دیتے ہیں, اس کے قلب پر وہی بات القا فرما دیتے ہیں جو تمہارے حق میں فائدہ مند ہے. تو جب یہ طیب صادق لے کر جاؤ گے تو چاہے ایک معمولی وائز ہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر وہ بات جاری فرما دیں گے جو تمہارے حق میں فائدہ مند. تو اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا, جب جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو اپنا حصہ لے کے جاؤ. یہ ہے مجالس ذکر. اور ذکر جیسے میں نے عرض کیا, یہ تو ویسے بات ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کی طاعت میں کیا جا رہا ہو وہ بھی ذکر ہے. فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر, جو بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہ حقیقت میں ذکر کر رہا ہے, کیونکہ ذکر کے معنی ہے اللہ کو یاد کرنا. جب بھی اطاعت کا کام کر رہا ہے کوئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہے. اگر نہ ہوتی تو اللہ کی اطاعت کیسے کرتا. اس واسطے جو بھی اطاعت کا کام ہو رہا ہو کہیں تو تھوڑا سا حصہ لگا لو. اللہ, اب یاد آتی ہیں بڑوں کی باتیں. حضرت ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قصر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت آخر دور میں بہت سی کتابیں تالیف فرمائی حضرت نے, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, معاصرہ کی مرمت, بصائر کی مرمت, معرفہ کی مرمت. تو یہ کرتے تھے کہ ہم لوگ جب حاضر ہوتے تو کبھی ایک کتاب دے دی کہ بھائی ذرا اس میں سے یہ نقل کر دینا, کبھی دے دی کہ بھائی ذرا اس کو دیکھ لینا, اس کی تصحیح کر دینا, کبھی کوئی سر کسی کو دے دیا کہ بھائی ذرا سا اس کا ترجمہ کر دینا عربی سے اردو میں. یہ کام دے دیا گیا, چھوٹے موٹے کام, کبھی مجھے دے دیا, کبھی بھائی صاحب کو دے دیا, کبھی مولانا یوسف جانوی صاحب آیا کرتے تھے ان کو دے دیے, کبھی کسی کو دے دیا, اس طرح تھوڑے تھوڑے کام دے دیا کرتے تھے. تو خیر ہم تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, جو کچھ بھی موقع مل جائے کر لیں. ایک دن فرمانے لگے کہ پتا ہے میں تمہیں کیوں یہ کام دیتا ہوں، یہ کام خود بھی کر سکتا ہوں، یہ کتاب رکھی ہے اسے نقل کرنا ہے نقل کر لوں، تصحیح کرنی ہے خود بھی کر سکتا ہوں کر لوں، اور ہزار خدام ہیں کسی کو دے دیں کوئی بھی کر لیں، لیکن اس لیے دیتا ہوں کہ کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اگر اس نے اس کو شرف قبول عطا فرما دیا تو میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا بھی حصہ اس میں لگ جائے، اس کام میں تمہارا حصہ بھی لگ جائے، کہ یہ کام اللہ کی رضا کے مطابق ہوا، اللہ نے قبول فرمایا، تمہارا بھی حصہ لگ جائے گا، تو انشاءاللہ تمہارا بھی فائدہ ہوگا. کہاں کہاں بزرگوں کی نظریں جاتی ہیں، تو اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جنت کی تیاریوں کے بعد سے گزرو تو کچھ اپنا حصہ لگا لو. یہ جنت کی تیاری بنائی جا رہی تھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی تیاری بنائی جا رہی تھی تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے خدام کو بھی لگا دیا کہ بھائی یہ بھی اس میں حصہ دار بن جائے. تو ہر نیکی کے کام میں جو بھی کہیں نیکی کا کام ہو رہا ہو تھوڑا سا اپنا حصہ اس میں لگا لو، کیونکہ وہ مجالس ذکر کے حکم میں داخل ہے، مجالس ذکر کے حکم میں داخل ہے ہر نیکی کا کام، ہر اطاعت کا کام، تو اس میں تھوڑا سا حصہ لگا لو گے تو بھائی جب اللہ تبارک و تعالی نوازش فرمائیں گے اس نیکی کے کام کرنے والے کے اوپر اور اس پر رحمتوں کا مہ برسے گا تو کیا بعید ہے کہ کوئی چھینٹا تمہارے اوپر بھی پڑ اس چھوٹے سے کام کی وجہ سے. تو اپنا پیوند لگا لیا کرو کہیں نہ کہیں، جہاں نیکی کا کوئی کام ہو رہا ہو تھوڑا سا حصہ لگا لیا. میں نے بہت بعض بزرگوں کو دیکھا، اللہ، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو ہم سے اور کوئی کام وام تو ہوتا نہیں لمبے چوڑے، لیکن میں تو آسانی پسند آدمی ہوں، اس واسطے مفت کا اور آسان ثواب حاصل کرنے کی فکر کرتا ہوں، تو جہاں کہیں کوئی نیکی کا کام دیکھتا ہوں تو اس میں کچھ تھوڑا سا کوئی قدم کوئی قلم کوئی زبان کا کلمہ کوئی پیسہ اس میں لگا دیا تو یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مجھے کوئی حصہ عطا فرما دے. تو اگر ہزار نیکی کے کاموں میں تھوڑا 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 ایک فی ہزار بھی حصہ لگ گیا تو ہوتے ہوتے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنا پر کرم فرما دے اور بیڑا پار ہو جائے. اسی لیے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو، حقیر نہ سمجھو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو چھوٹے سے چھوٹا حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو، کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چھوٹے سے کام کی بدولت نواز دیں تم کو، بیڑا پار ہو جائے، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے. یہ ہے حرص. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعین یہ کہتے تھے فضائل کے حریص تھے، کہ جو بھی کام کوئی فضیلت معلوم ہوئی کہ فلاں کام میں یہ فضیلت ہے بس اس کے پیچھے لگ گئے کہ بھائی یہ ہم فضیلت کیوں نہ حاصل کریں، اور اگر کبھی فضیلت چھوٹ گئی تو رنجیدہ ہوتے کہ ہے کتنا نقصان ہو گیا، ذرا سی محنت سے ذرا سی توجہ سے اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو سکتی تھی ہم نے چھوڑ دی. اللہ، حضرت بلال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سن لی، کیا حدیث سن لی؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہتا ہے اور دوسرا اس کا جواب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ بات سن لی اور فضیلت سن لی کہ سلام کرنے کی اتنی فضیلت ہے، کسی ابتدا بالسلام پہلی بار کسی مسلمان کو سلام دیا، اب کیا ہے گھر سے نکل کھڑے ہوئے کوئی اور مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ جو راستے میں ملے گا اسے سلام کروں گا تاکہ یہ سلام کرنے کی فضیلت حاصل ہو. تو اتنے حریص تھے حضرات صاحب کرام فضائل اعمال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل میں بھی یہ حرص پیدا فرمائے. کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں ان کی حرص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان. تو بھائی یہ حدیث تھی اور خلاصہ حدیث کا یہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی ذکر ہو، عبادت ہو، طاعت ہو، کوئی نیکی کا کام ہو، اس میں ہر انسان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ حصہ لگانے کی کوشش کرے. ابھی پرچہ بھی ایک صاحب کا آیا اور بھی نفسی بھی خیال تھا کہ پرسوں ہے شب برات انشاءاللہ تعالی، تو کچھ تھوڑا سا بیان اس کے بارے میں کر دیا جائے کہ کس طرح اس کو اس رات میں کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے. یہ بھی جنت کی تیاریوں سے چرنے کا ایک اللہ تبارک و تعالی نے بہانہ بنایا ہے، بعض خاص ایام کو یا بعض خاص راتوں کو اپنی نسبت سے شرف عطا فرما دیا. سال کے 12 مہینے اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور 12 مہینے کے 360 دن اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور 360 راتیں اللہ کی پیدا کی ہوئی، سب یکتا ہیں، کوئی ایک دوسرے کے اوپر اپنی ذات میں کوئی فوقیت نہیں رکھتی. لیکن اللہ جل جلالہ جس چیز کو اپنی طرف منسوب فرما دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص دن، کسی خاص وقت، کسی خاص رات کے بارے میں فرما دے کہ بھائی اس کو میں نے خاص شرف بخشا ہے، تو وہ شرف اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں تھا، بیت اللہ شریف ہے بھائی، پتھر ہی تو ہے، اور وہ پہاڑ جہاں سے پتھر لایا گیا بیت اللہ شریف کا آج بھی موجود ہے، پورا پہاڑ کھڑا ہے جہاں سے بیت اللہ شریف کا پتھر لا کے اس کی تعمیر کی گئی، وہ پورا پہاڑ موجود ہے. لیکن اس پہاڑ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، اور وہاں سے لا کر یہ جو کعبہ شریف تعمیر کر دیا گیا اس کی اتنی بڑی فضیلت، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکۃ، اس کے اوپر اتنی زبردست فضیلت وارد ہو گئی، ہے پتھر لیکن کس طرح ہو گئی کہ اللہ نے فرما دیا، اللہ جل جلالہ نے، کہ یہ میرا گھر ہے، بس نسبت قائم فرما دی اپنی ذات کے ساتھ اس بیت اللہ کی. اور میرا گھر اس طرح نہیں ہے، ہمارے آپ کی طرح تھوڑی ہے کہ ہمارا آپ گھر کے محتاج ہیں، گھر نہ ہو تو بے گھر اور سر چھپانے کی جگہ نہیں اور پریشانی کا شکار، لہذا گھر کے محتاج ہیں، ہمیں گھر میں رہنا پڑتا ہے. اللہ جل جلالہ گھر سے بے نیاز، وہ ہر مکان سے بے نیاز، گھر سے بے نیاز، اور کوئی اللہ تعالیٰ اس میں رہتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر نہیں. لیکن یہ کہا کہ میرا گھر ہے، صرف اتنی بات ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ ایک نسبت عطا فرما دی. اسی کو علماء کرام فرماتے ہیں نسبت تشریف، یہ اضافت تشریف، یہ شرف کی اضافت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی، نسبت عطا فرما دی. اس نسبت کی وجہ سے بیت اللہ کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ ساری دنیا کھچ کھچ کر جا رہی ہے. اس نسبت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس کو شرف حاصل ہوا، عظمت حاصل ہوئی، بلکہ ہر صاحب ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی کشش پیدا کر دی کہ جیسے لگتا ہے مقناطیس لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے انسانوں کو کھینچ رہا ہے. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، کھینچے کھینچے جا رہے ہیں لوگ، اس کو دیکھتے رہو اور لطف لیتے رہو. ساری دنیا کے حسین مناظر ایک طرف اور بیت اللہ شریف کے اوپر پڑنے والی نگاہ کا لطف ایک طرف، بیٹھے رہو ساری دن دیکھا کرو، تکا کرو 24 گھنٹے تکا کرو، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسا حسن پیدا فرما دیا، اس میں ایسی کشش پیدا فرما دی، اس میں ایسی محبت پیدا فرما دی، صرف کائے کی وجہ سے، ایک نسبت عطا کرنے کی وجہ سے. نسبت نہ ہوتی تو وہ پتھر تھا جیسا اب بھی کھڑے ہیں پتھر، جبل کعبہ کے نام سے اب بھی پہاڑ موجود ہے جہاں سے پتھر لایا گیا تھا بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے، لیکن اس کے اندر وہ بات نہیں، ان پتھروں میں یہ بات پیدا ہوگی، کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا ہے، تو بس اس کی عظمت کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اس کی محبت کہیں سے کہیں پہنچ گئی. تو جس چیز کی طرف، جس چیز کو اللہ جل جلالہ اپنی ذات سے منسوب فرما دیں، نسبت نہ فرما دیں اپنی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی،
اللہ
خیر بات دور نکل جائے گی. جس طرح بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے شرف عطا فرما دیا, اسی طرح بعض ایام کو بعض مہینوں شعبان اللہ کا مہینہ نہیں, محرم اللہ کا مہینہ نہیں, سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن خاص طور سے ایک نسبت عطا فرما دی اپنی ذات کے ساتھ, کہہ دیا یہ اللہ کا مہینہ ہے, تو اس کی فضیلت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اسی طرح کچھ راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرما دی, کوئی خاص نسبت اس کو عطا فرما دی. تو شب برات جو پرسوں انشاءاللہ آنے والی ہے, یہ بھی ان راتوں میں سے ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے اپنے ساتھ نسبت عطا فرما دی. کیا نسبت عطا فرما دی؟ یہ فرما دیا کہ اللہ جل جلالہ اس رات میں نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا کی طرف. نزول فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ ہماری تمہاری سمجھ سے باہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول کیا ہوتا ہے وہی جان سکتے ہیں, ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے جو اس کی حقیقت کا ادراک کر سکے. فرماتے ہیں جس طرح بھی ان کی شان ہے فرماتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں دنیا والوں کی طرف. اس نزول کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خصوصی رحمتیں اللہ جل جلالہ کی متوجہ ہوتی ہیں دنیا والوں کی طرف, اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, انسانوں کی مغفرت کی جاتی ہے, اس میں عبادات کے اوپر خصوصی اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے, اور خدا جانے کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ رحمت واسعہ سے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اتنے انسانوں کی مغفرت اس رات میں کی جاتی ہے جیسے کہ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے جسم پر بال. بنو کلب بہت بڑا قبیلہ تھا, بکریاں بھی اس میں بے شمار تھیں, اور ان کے جسم پر بال, ایک بکری کے بال گنو تو اربوں کے تعداد میں ہوتے ہوں گے, قرآن کتنے ہوتے ہوں گے, تو پورے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں, یہ روایات میں آتا ہے. تو اس واسطے اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام یہ امت کا تعامل رہا ہے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کچھ دن سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ شب برات کی کوئی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت نہیں, اور اس وجہ سے یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے. آپ لوگ جانتے ہیں, میں پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی فضیلت کسی کے کہنے سے نہیں آتی جب تک کہ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو. اسی واسطے لئے پھر معراج کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں کیونکہ قرآن و سنت میں کچھ ثابت نہیں, اس واسطے اس کی کوئی خصوصی اہمیت یا خصوصی فضیلت یا خصوصی اعمال اس میں کچھ نہیں. عام راتوں کے اندر ہر رات میں عبادت کرنا ثواب ہے, اس رات میں بھی آدمی کوئی کرے تو کرے, لیکن خصوصیت کے ساتھ اس رات کی اہمیت سمجھ کر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں, کیونکہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. لیکن شب برات کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے بارے میں ثابت نہیں, یہ بڑی سطحی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ احادیث کی بہت بڑی تعداد ہے جس سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. میں نے ایک مرتبہ جستجو کی تھی تو غالباً 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مروی ہیں شب برات کی فضیلت. ہاں ان میں کچھ فنی نقائص ان کی سندوں کے اندر اکثر کی سندوں میں ہیں, لیکن وہ ایسے نہیں ہیں جن کی وجہ سے شب برات کی فضیلت کو بالکل لیا بے اصل قرار دیا جائے. لہذا یہ بات درست نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی خصوصی اہمیت نہیں, وہ بات تحقیق کے اعتبار سے درست نہیں, اور امت کا تعامل بھی خود بخود اس کی دلیل ہے جو چلا آتا ہے شروع سے آج تک کہ اس کے اندر خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے دعا کا اور ذکر وغیرہ کا. اس لیے ہے یہ فضیلت والی رات. تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے، تو جتنا ہو سکے اس کو عبادت میں اور دعا میں صرف کرنا چاہیے. کوئی خاص طریقہ شریعت نے رات میں عبادت کرنے کا مقرر نہیں کیا کہ بھائی فلاں قسم کی نماز فلاں، بعض لوگوں میں مشہور ہوتی ہے کہ شب رات میں فلاں قسم کی نماز پڑھ جاتی ہے، اتنی رکعتیں پڑھو، فلاں رکعت میں یہ پڑھو، فلاں رکعت میں یہ پڑھو، ایسا کوئی بات، ایسی کوئی بات شریعت سے ثابت نہیں. عام نمازوں کی طرح نماز، عام تلاوت کی طرح تلاوت، عام ذکر کی طرح ذکر، جو بھی عبادت کرنے کی توفیق ہو وہ اس میں انجام دینی چاہیے. اور میرے والد ماجد کر صلی اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ رات ہو یا شب قدر ہو، اس میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز نفلی نماز ہو، کی کثرت ہو، اور کوشش کرے کہ لمبی قرات کے ساتھ ہو، لمبے رکوع کے ساتھ ہو، لمبے سجدے کے ساتھ ہو. کسی کو لمبی صورتیں یاد ہیں تو وہ لمبی صورت کے ساتھ نفل پڑھے اور رکوع بھی لمبا کرے، سجدہ بھی لمبا کرے. اور اگر کسی کو لمبی صورتیں یاد نہیں ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک ہی رکعت میں کئی کئی صورتیں پڑھ لے، ایک ہی رکعت میں کئی کئی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. کسی کو فرض کرو وہ وہاں سے لے کر آخر تک قرآن شریف یاد ہے تو دو رکعت میں یہ سارا پڑھ سکتا ہے، سورہ وضحا سے لے کر ورناس تک دو رکعتیں میں پڑھ سکتا ہے، بہت ساری صورتیں جمع کر کے پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا بھی ثابت ہے کہ کئی کئی صورتیں آپ ایک رکعت کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے. اس طرح پڑھ لیں، رکوع پھر ذرا طویل کرے، سجدہ طویل کرے، اور نفلی نمازوں میں خاص طور پر رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، سبحان رب العظیم اور سبحان رب العلیٰ کے علاوہ اگر آدمی جو پرانی دعائیں ہیں یا مسنون دعائیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، معصور دعائیں جو بنا جاتے ہیں مقبول میں مثلا لکھی ہوئی ہیں، وہ دعا سجدے کے اندر مانگ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو بیدار ہوئی تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں ہے، تو میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا کہاں تشریف لے گئے. تو چونکہ اس زمانے میں چراغ وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے یا کم ہوتے تھے تو اندھیرا تھا، تو تلاش کرتی رہی، ہاتھ وات سے ٹٹولا تو ایک مرتبہ تو اچانک دیکھا کہ ہاتھ پڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کے اوپر، تو آپ اس وقت سجدے میں تھے. اور فرماتی ہیں کہ اس وقت میں سن رہی تھی کہ آپ سجدے کی حالت میں یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، یہ دعا فرما پڑھا سجدے کے اندر. تو اے اللہ کیا دعائیں تلقین فرمائیں سرکار دو عالم سے، دعا یہ کر رہے تھے کہ اے اللہ میں آپ کی ناراضی سے آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں، کس کی؟ آپ کی رضامندی کی، اور آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی معافی کی، آپ کی معافی مجھے عطا فرما دیں اور عذاب سے مجھے نجات عطا فرما دیں، یہ دعا فرما رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ سجدے کی حالت میں دعا کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو قرآن دعائیں جو یاد ہوں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں جو یاد ہوں وہ اس میں مانگی جا سکتی ہیں، سجدے کے اندر وہ مانگی. اس طرح نوافل کثرت سے، پھر نوافل کے بعد جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت، اور جتنا ہو سکے ذکر. ذکر میں بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں، یہ جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھے رات میں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ زبان پر رہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے میں خاصیت عطا فرمائی ہے مغفرت، گناہوں کی مغفرت، اس کا اہتمام کریں، اس کی کثرت کریں. باقی اور جو دھندے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں کوئی اجتماعی کام کے اصل نہیں ہے اس رات میں. جو بھائی کوئی یہ شیطان یہ کرتا ہے کہ ایسی راتوں کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہیں تاکہ اس رات کا جو صحیح فائدہ ہے لوگ حاصل نہ کر سکے, اس کو ایک میلہ بنا دیا, ایک جشن بنا دیا کہ بھائی اجتماع ہوگا اور بیان ہوگا اور تقریر ہوگی اور اجتماعی نماز ہوگی اور شبینہ ہوگا اور فلانا ہوگا. یہ سب کچھ نہیں. ارے یہ رات اس کام کے لیے ہے کہ اس میں تم ہو, ایک گوشہ ہو, تم ہو اور تمہارا اللہ ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرو, اس سے سرگوشیاں کرو. اسمع تو من نہ جائے, جس سے میں سرگوشی کر رہا ہوں اس کو سناؤ بس. باقی یہ ہنگامہ, یہ نمائش, یہ میلہ ٹھیلا, یہ اجتماعات, اس کا کوئی نہ ثبوت ہے اور نہ اس رات میں کوئی فائدہ ہے. ارے پانچ منٹ مل جائیں گوشہ تنہائی میں اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ, تو وہ پانچ منٹ ہزار درجہ بہتر ہے اس ساری رات کی اس عبادت سے جو نمائش میں طرف ہو رہی ہے. تو چند لمحات بھی مل جائیں اللہ جل جلالہ کے حضور مناجات کرنے کے, وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, جو لمحہ مل جائے وہ غنیمت ہے. تو اس سے پرہیز کرو کہ نمائش اور یہ جشن فن منانے کے بجائے تنہائی میں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر نفلیں پڑھو, تلاوت کرو, ذکر کرو, تسبیح کرو اور دعائیں مانگو. دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذاتے خود عبادت قرار دیا ہے. عجیب کرم ہے کہ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں, چاہے دنیا ہی کی حاجتیں کیوں نہ ہو, لیکن وہ دعا حاجتیں تو دیں گے ہی, اس کے ساتھ ساتھ اس دعا مانگنے کا ثواب بھی دیں گے, اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اس کو بذات خود عبادت قرار دے دیا کہ دعا بذات خود عبادت. تو دعائیں مانگو اپنے ساری حاجات کے لیے, اس میں صرف کرو اس رات. باقی اور کوئی جو لوگوں نے نکال لیے ہیں چکر حلوا ولوا پکانے کا, تو اس کا کوئی نہ ثبوت اور نہ اس کا کوئی فائدہ, سمجھے نا. حلوا نہ پکا تو شاید برات ہی نہیں. سنا جائے نا کہاں سے یہ حلوا آ گیا شب برات کے ساتھ, نہ کہیں قرآن میں ذکر, نہ حدیث میں ذکر, نہ بزرگان دین کیا کہیں ذکر. وہ میں نے بتایا نا کہ شیطان جو ہے ہر جگہ اپنا حصہ لگاتا ہے, جیسے حضور فرماتا ہے تم حصہ لگاؤ مجالس ذکر میں, تو وہ اپنا حصہ ہر جگہ لگاتا ہے. اچھا یہ شب قدر ہے, اسے مغفرت ہوگی, میں ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ مغفرت تمہاری کم ہو جائے, سمجھا. تو وہ اس نے سب چکر چلا رکھتے ہیں, اس سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اس کی طرف اس سے حاجتیں مانگو اور اسی میں اپنے آپ کو اس ان اوقات کو صرف کرو. قبرستان جانا بھی ایک حدیث میں آیا ہے, ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقیع میں تشریف لے گئے. اس روایت کی صحت پر بھی کچھ کلام ہے, لیکن بہرحال اگر قابل قبول ہو تب بھی ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا قبرستان جانے کا ذکر ہے اس حدیث. باقی اس کو اس طرح معمول بنانا کہ ہر شب برات میں ضرور جائے اور اجتماعی شکل میں جائے اور اس کا ایک باقاعدہ اہتمام کرے, اس کا کہیں ثبوت نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اس لیے پتا چل گیا, حضور نے کسی نے نہیں کہا میں قبرستان جا رہا ہوں, نہ کسی اور سے کہا کہ تم جایا کرو, خود تشریف لے گئے تھے قبرستان. حضرت عائشہ بیدار ہوئی تو دیکھا کہ ہے نہیں بستر پر, تو تلاش میں نکلی, نکلتے نکلتے پہنچ گئی بقیع کے اندر, دیکھا تو بقیع میں کھڑے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا فرما رہے تھے. تو اس وقت حضرت عائشہ کو پتا چل گیا کہ آپ قبرستان گئے, ورنہ آپ نے بتایا بھی نہیں تھا کہ میں قبرستان جاؤں گا آج کی رات. اس واسطے کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں, ہاں کبھی آدمی چلا بھی جائے تو اس خیال سے کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے تھے, چلو اس یہ نسبت کی برکت مجھے بھی حاصل ہو جائے. کبھی چلے بھی جاؤ, کبھی نہیں بھی جاؤ, کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں جانے کی. اس کے بعد 15ویں تاریخ کا روزہ. تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے ابن ماجہ میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ جب 15ویں تاریخ آئے تو رات کو عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو. لیکن روایت بہت ہی ضعیف ہے, بہت ہی کمزور ہے, یہاں تک کہ بعض لوگوں نے موضوع تک بھی کہہ دیا, بہت کمزور ہے. اور اس کے سوا کوئی اور حدیث ہے نہیں, تو اس واسطے اس سے کوئی حکم شرعی تو مستنبط ہو نہیں سکتا. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ اس دن کا روزہ خصوصیت کے ساتھ, 15ویں تاریخ کا روزہ, یہ خصوصیت کے ساتھ کبھی سند سے ثابت نہیں ہوتا. اور اسی واسطے فقہائے کرام نے جو نفلی روزوں کی فہرست بیان کی ہے سارے سال کی, تو کسی فقہ کی کتاب میں کم از کم مجھے نہیں ملا کہ اس میں 15ویں شعبان کے روزے کو شمار کیا ہو. لیکن ایک بات ہے, وہ یہ کہ شعبان کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, یہ بات صحیح طرح سے ثابت ہے. خاص 15ویں تاریخ کی بات نہیں, بلکہ شعبان کے پورے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے, اور شعبان کے ہر روزے میں عام دنوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے کچھ فضیلت ہے, اس لحاظ سے 15ویں تاریخ کو بھی ہے. لیکن 15ویں میں اور 14ویں میں اور 13ویں میں اور 12ویں میں کوئی فرق نہیں, جیسے آج روزہ رکھ لیا ایسے 15 کو رکھ لیا. اس نقطہ نظر سے کوئی آدمی رکھے اور اس خیال سے کہ بھائی ایک روایت ہے اگرچہ ضعیف صحیح, لیکن چلو احتیاط نفلی روزہ رکھنے میں کوئی گناہ تو نہیں, رکھ لو تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. شعبان کے ہر دن کے اندر ثواب ہے, اس دن بھی ثواب ملنے کی توقع ہے, لیکن خصوصی طور پر 15ویں تاریخ کے روزے کو یہ سمجھنا, جیسے عرفے کا روزہ ہے یا عاشورے کا روزہ ہے, اس طرح کا مقام دے کر اس کو رکھنا یہ مناسب نہیں. البتہ عام دنوں میں بھائی شعبان کے اور دنوں میں رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی, چلو اس دن رکھ لیتے ہیں, اس لحاظ سے رکھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ ہے اس کی حقیقت, روزے کی حقیقت. اور بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شب برات کے ذریعے اصل میں ہماری آپ کی ایک ریہرسل کرا رہے ہیں, ایک مشق, کہ ایک زمانہ آنے والا ہے ابھی دو ہفتے بعد, جو ہمارا مہینہ, ہماری رحمتوں کا مہینہ, ہماری برکتوں کا مہینہ, ہماری عبادات کا مہینہ, اس کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے, پہلے سے متنبہ کیا جا رہا ہے. تو اس نقطۂ نظر سے شب برات کو گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق دے, اور اس کی جو برکات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے, اور فضولیات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح. اور بھائی دیکھو, آج کل سارا ملک جو ہے, پورا عالم اسلام نرغے میں ہے, دشمنوں بری حالت ہے, اور خود خاص طور سے ہمارا ملک. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے عالم اسلام کے لیے دعا مانگو, اور سب سے بڑی دعا مانگنے کی ہے کہ اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما, کیونکہ جو کچھ ہے, جو کچھ مصائب آ رہے ہیں, جو کچھ پریشانی آ رہی ہیں, حقیقت میں وہ ہماری بدعمالیوں کا عکس, اس کی شامت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے, اپنے لیے بھی اور اپنے سارے مسلمانوں کے لیے بھی, اور شامت اعمال کو دور کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے اس شب برات کو ہمارے لیے, آپ کے لیے مبارک فرمائے, اور اس سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معافیتوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والے, متعلقین سب کی حفاظت فرما, یا اللہ اپنی طاعات کی توفیق عطا فرما, معافیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے چچزاد بھائی جناب بھائی رشید احمد صاحب عثمانی مرحوم, ابھی پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہوا ہے, اور ڈاکٹر عبدالحمید صاحب ہمارے بزرگ, ان کا انتقال ہوا ہے, دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کی مکمل مغفرت فرما، ان کو اپنے رحمت سے درجات عالی عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین و حاضرات ہیں ان کی جو جو مراد ہیں ان کے دلوں کے اندر ہے اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے پوری فرما.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376081.